بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. گزشتہ سے پیوستہ اقسام الشعر باعتبار الابقاء والإزالة، بالوں کو باقی رکھنے اور زائل کرنے کے اعتبار سے اس کی تین قسمیں تھیں. پہلی قسم، جاء الامر بازالته او تقصیره، وہ بال جن کو زائل کرنے یا ان کو کٹوانے کا حکم شریعت میں نازل ہو گیا ہے. ان اللہ لا یستحیی من الحق، اللہ ذوالجلال حق کو بیان کرنے سے حیا نہیں کرتے. چار قسم کے بالوں کو زائل کرنا اور کاٹنا اس کا شریعت نے حکم دیا ہے. نمبر ایک، قص الشارب، مونچھوں کے بال کٹوانا یا منڈوانا. 18 کلمات 18 حروف آئے ہیں، کسی میں قص الشارب ہے اور کسی میں انہک الشوارب ہے، احف الشوارب ہے، جز الشوارب ہے. کہیں مونڈنے کا تذکرہ ہے اور کہیں ان کو ہلکا کرنے کا تذکرہ ہے. دونوں میں سے کسی پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے، اگرچہ کٹوانے کو بعض علماء نے افضل لکھا ہے. صرف امام نووی نے جو اس کا خلاصہ نکالا ہے، حتی یبدو طرف الشفاہ، انسان کے ہونٹوں پہ نہیں آنی چاہیے، یہ ہونٹ کا حصہ جو ہے یہ ظاہر ہونا چاہیے. شعر الرأس من نسک، عمرہ یا حج کرتے وقت بالوں کو منڈوانا یا کٹوانا. افضلیت منڈوانے میں ہے، جبکہ قصر کرنا، ہلکا کروانا بھی جائز ہے. حلق العانہ اور نطف الابط، ان اللہ لا یستحیی من الحق، غیر ضروری بالوں کو زائل کرنا. نطف الابط، بالوں کو نوچنا. الابط عربی زبان میں بغل کو کہتے ہیں. تو یہ چار قسم کے بال جن کو زائل کرنے یا ہلکا کرنے کا حکم شریعت نے دیا ہے، اور یہ روایت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے، جو کہ صحیح مسلم کی روایت ہے. الفطرہ، عشر من الفطرہ، 10 چیزیں فطرت کی ہیں. قص الشارب، ان میں پہلی مونچھوں کے بال کاٹنا. اعفاء اللحیہ، داڑھی کے بالوں کو معاف کرنا. والسواک، مسواک کرنا. واستنشاق الماء، اور پانی کو ناک میں چڑھانا. قص الاظفار، ناخنوں کو کاٹنا. غسل البراجم، انگلیوں کے جو پورے ہیں اور خلال ہیں ان کو اچھی طرح دھونا. نتف الابط، اور اسی طرح بالوں کو کھینچنا بغلوں سے. وحلق العانہ، اور غیر ضروری بالوں کو زائل کرنا. وانتقاص الماء، اور پانی استعمال کرنا، یعنی وضو کرنا. انتقاص الماء یہ نقص سے ہے، اور انتقاص الماء کا معنی یہ بھی کیا جاتا ہے کہ پانی کے ساتھ استنجا کرنا اور پھر وضو کرنا، کیونکہ جب بھی پانی استعمال ہوتا ہے تو وہ کم ہو جاتا ہے، اس لیے انتقاص کا لفظ استعمال کیا گیا. دوسری قسم، جاء الامر بابقائه وحرمت ازالتی، بالوں کی دوسری قسم جن کو باقی رکھنا یہ ضروری ہے اور ان کو زائل کرنا یہ حرام ہے. نمبر ایک، شعر اللحیہ. نمبر دو، شعر الحاجبین، انسان کی آنکھوں کے اوپر بھی بال ہیں جو اس کے حسن کا امتیاز ہیں، اسی طرح داڑھی کے بال ہیں. یہ دونوں بالوں کو زائل کرنا یا کٹوانا اس سے رکنا چاہیے، اور زائل کر دینا تو حرام ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، لعن اللہ الواشمات والمستوشمات والنامصات المتنمصات المتفلجات المغيرات خلق الله. اللہ ذوالجلال کی لعنت ہے واشمات پر، مستوشمات پر، نامصات پر، متنمصات پر، المتفلجات پر، جو حسن کو زائل کرنے والی ہیں، جو اللہ کی تخلیق میں تبدیلی پیدا کرنے والی ہیں. اور دوسری روایت میں آتا ہے الواصلات والمستوصلات. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ واصلہ اور مستوصلہ کس کو کہتے ہیں؟ واصلہ اس کو کہتے ہیں التي تصل الشعر بشعر النساء، جو نکلی بال لگاتی ہیں. والمستوصلہ المعمول بها، ایک لگانے والی ہے، ایک لگوانے والی ہے. کوفیرہ بیوٹی پارلر میں کام کرنے والی واصلہ ہوگی جو وہاں جا کے کروائے گی، مستوصلہ ہوگی. نامصات اور متنمصات کا معنی کیا ہے؟ نامصہ وہ ہوتی ہے التي تنقش الحاجب حتى ترقه، آنکھوں کے اوپر جو بال ہیں ان کو ہلکا کر لے، اس میں عجیب قسم کے نقش و نگار بنائے یا اس کو بالکل صاف کر دے. والمتنمصہ المعمول بها، جا کے کروانے والی متنمصہ ہوگی اور یہ کام کرنے والی یہ نامصہ ہوگی. والواشمہ والمستوشمہ، واشمہ کس کو کہتے ہیں؟ التي تجعل الخيلان في وجهها بكحل او مداد، جو اپنے چہرے پہ یا تو سرما بھرے یا کوئی سیاہی وہ اس کی بھرائی کرتی ہے مختلف نشانات ڈالنے. والمستوشمہ، مستوشمہ وہ ہے جو ایسا کروائے گی. النامصات المتنمصات، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نامصہ اس کو بھی کہتے ہیں التي تزيل الشعر من الوجه، جو چہرے سے بالوں کو زائل کرتی ہے. اور متنمصہ وہ ہے جو اس بات کا مطالبہ کرتی ہے. دوسرے علماء یہ کہتے ہیں نہیں، نمص جو ہوتا ہے یہ ہے ازالۃ الشعر الحاجبین خاص، یہ صرف آنکھوں کے اوپر جو بھوؤں کے بال ہیں انہی کے بارے میں آیا ہے، تو یہ اس کے ساتھ ہی خاص رہنا چاہیے. اور حقیقت یہ ہے کہ صحیح بات بھی یہی ہے کہ نامصات وہی ہے جو آنکھوں کے اوپر بال ہیں بھوؤں کے، ان کے ساتھ کھیل کود کرتی ہے، یا یہ ہے کہ اس کو بالکل صاف کر دیتی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں یہ فرمایا وہاں یہ بھی فرمایا اعفو اللحا وخذوا الشوارب، داڑھی کے بالوں کو معاف کر دو اور مونچھوں کے بالوں کو لے لو. وغیروا شیبکم، اور بڑھاپے کے بالوں میں تبدیلی پیدا کرو، یعنی انہیں رنگ کیا کرو. ولا تشبہوا بالیہود والنصارى، اور یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ مشابہت نہ کرو. مشابہت کتنی چیزوں میں ہوگی؟ تذکرہ ہوا ہے تین چیزوں کا. آپ نے فرمایا یہودی رنگ نہیں کرتے اپنے بالوں کو، تم رنگ کیا کرو، جیسا کہ دوسری روایت میں آتا خالف الیہود خالف النصارى، یہودیوں اور عیسائیوں کی مخالفت کرو. اور ایک روایت میں خالف المجوس، مجوسیوں کی مخالفت کرو. اور ایک روایت میں خالف المشرکین، مشرکوں کی مخالفت کرو. کس چیز میں؟ فاعف اللحا فإنهم لا يعفون اللحا، تم داڑھی کو معاف کر دو، کیونکہ یہ چار قسم کے لوگ داڑھی کو معاف نہیں کرتے. اسری فقہا لکھتے ہیں کہ اگر کسی کو پکڑ کے اللہ عز و جلال حفاظت فرمائے کوئی داڑھی کے بال مونڈ دیتا ہے تو اس پہ قتل کی سزا ہے اور اسے دیت قتل کی دینی پڑے گی. اور ابن حزم تو ابن حزم ہی ہیں، وہ کہتے سبحان من فرق بین الرجال والنساء باللحية، پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں اور عورتوں میں فرق ہی داڑھی کا رکھا ہے. تو یہ دو قسم کے بالوں کو زائل کرنا یہ حرام ہے. اور بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہاں تہذیب ہو سکتی ہے. تہذیب کا مطلب ہوتا ہے کانٹ چھانٹ کرنا, تو کانٹ چھانٹ داڑھی کے بالوں کی کرنا یہ بھی جائز نہیں, یہ تہذیب نہیں تعذیب ہے, عذاب دینا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا. ہو سکتا ہے آپ سے بھی کل کو کوئی کہے کہ یہ بات بیان کی گئی ہے, تو سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو ایسا ہی کرتے تھے کہ حج عمرے کے موقع پہ ایک مٹھ سے زائد وہ تو داڑھی کے بال کاٹ لیتے تھے. قاعدہ یہ ہے العبرۃ بما روا لا بما راى, اعتبار اس کا نہیں ہوتا کہ انسان خود کیا کرتا ہے, اعتبار ہوتا ہے کہ جو روایت کر رہا ہے اللہ کے رسول سے وہ روایت کیا ہے. تعجب کی بات ہے, روایت صحیح بخاری میں عبداللہ بن عمر سے ہی ہے کہ فاعف اللحا, تو معاف کر دو داڑھی کو. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ کونیوں تک وضو کرتے وقت ہاتھوں کو دھویا جائے, لیکن حدیث میں آتا ہے کہ جو اپنی سفیدی کو لمبا کرنا چاہتا ہے وہ کر لے, تو وہ بازو جب اکیلے ہوتے تو اپنے کندھے تک دھوتے. اب کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے کہ جو ایسا کرتا ہو, اور وہ بھی جب اکیلے ہوتے اس نیت سے کرتے کہ جہاں تک وضو کا پانی جائے گا چمکتا ہوا ہوگا. العبرۃ بما روا لا بما رآ, چہرے کو دھوتے وقت آنکھوں میں پانی چلا جاتا ہے خود بخود, لیکن سیدنا عبداللہ ابن عمر کان یغسل عینیہ فی الوضوء بالماء حتی عمیا, اس قدر پانی کا استعمال کرتے کہ وہ نبینے ہو گئے. العبرۃ بما روا لا بما را, عبداللہ ابن عباس کا فتویٰ تھا ابتدا میں کہ متع کا نکاح جو ہے وہ جائز ہے. ان کے پاس اس وقت تک حدیث نہیں پہنچی تھی جب جنوں نے آ کے یہ شعر پڑھے لقد اضل الناس بفتوی ابن عباسی, عبداللہ بن عباس کے فتوے سے تو لوگ گمراہ ہو گئے ہیں. تو عبداللہ بن عباس نے اسی وقت توبہ کر لی تھی. اور حدیث کیا بیان کی ہے کہ جائز ہی نہیں ہے, یہ حرام ہے قیامت کے دن تک متے کا نکاح. تو العبرۃ بما روا لا بما را, اعتبار اللہ کے رسول کے حکم کا اور حدیث کا ہوگا, کسی کے ذاتی عمل کا اعتبار نہیں ہوگا. سیدنا عثمان منا میں جا کے بھی چار رکعتیں پڑھیں حج کے موقع پہ, حالانکہ اللہ کے رسول نے تو دو پڑھی ہیں اور روایت بھی کرتے ہیں. کیوں چار پڑھی؟ کہتے تھے استجد ارضاً, نئے نئے لوگ مسلمان ہو کے آئے وہ سمجھیں گے نماز ہے ہی دو رکعتیں, اس لیے انہوں نے پڑھی کہ بادشاہ ہیں خلیفہ ہیں تو ان کی ہر جگہ ہی اپنا گھر ہی ہے, تو پوری پڑھوں گا. تیسری انہ استجد ارضاً, وہاں انہوں نے زمین خریدی تو انہوں نے کہا کہ میری تو قصر شاید بنتی نہیں ہے. العبرۃ بما روا لا بما را, روایت یہ ہے کہ قبر کے ساتھ ٹیک لگانا جائز نہیں ہے بیٹھنا. سیدنا عبداللہ ابن عمر کو دیکھا کہ ان کو شاید پتہ نہیں تھا انہوں نے ٹیک لگائی ہوئی, تو روایت کا ہی اعتبار ہوتا ہے, وہاں رائے کا اعتبار نہیں ہوتا. بالوں کی تیسری قسم شعر سکت عنہ الشارع, ایسے بال جن کے بارے میں شریعت خاموش, وہ کون سے بال ہیں؟ ان اللہ لا یستحی من الحق کشعر الساقین, پنڈلیوں کے بال ہیں. والبدن, انسانی جسم کے ہیں. والذی ینبت علی الخدین, بس اوقات انسان کی گالوں پہ آ جاتے ہیں. والصدر, اور سینے پہ. علماء امت نے اس بارے میں دو قول ذکر کیے, کیا ان کو زائل کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے, جبکہ شریعت میں کوئی نص موجود نہیں ہے. پہلا قول یہ ہے کہ یہ شیطان کا کام ہے کہ وہ تخلیق میں تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے. وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ, تو اس بنیاد کو سامنے رکھتے ہوئے لا يجوز ازالته, ان بالوں کو زائل کرنا جائز نہیں ہے, اور یہ بلا شبہ تغییر خلق اللہ میں آئے گا. دوسرا قول یہ ہے جب اس کے بارے میں شریعت خاموش ہے, اور جس کے بارے میں شریعت خاموش ہو ما سکت عنہ الشارع فہو عفو, جس میں شریعت خاموش ہو تو وہاں معافی بھی ہوتی ہے کہ دونوں میں سے کوئی بھی عمل کر سکتے ہو. تو ان کو زائل کرنا اور ان کو باقی رکھنا دونوں طرح ہی جائز ہے. لیکن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت مزید اس کی وضاحت کرتی ہے، کان اہل الجاہلیہ یأکلون اشیاء ویترکون اشیاء تقذرا. جاہلیت میں کچھ لوگ کچھ کھاتے تھے کچھ نہیں کھاتے تھے، کیوں؟ اچھا نہیں لگتا. فبعث اللہ تعالی نبیہ وانزل کتابہ، اللہ عز و جل نے نبی کو بھیجا، کتاب نازل کی، احل حلالہ وحرم حرامہ، حلال کو حلال کہا، حرام کو حرام کہا. فما احل فهو حلال، اس کو اللہ نے حلال کہہ دیا وہ حلال، وما حرم فهو حرام، جس کو اللہ نے حرام کہہ دیا وہ حرام، وما سکت عنه فهو عفو، اور جس کے بارے میں شریعت نے خاموشی اختیار کی جائز ہے اس میں جو بھی آپ تصرف کریں. پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی، قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعم. شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ اور اس طرح دیگر علماء امت، ان کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ دونوں طرف ہی اس کو باقی بھی رکھ سکتے ہیں اور زائل بھی کر سکتے ہیں. لیکن دلائل کی روح سے اگر دیکھا جائے تو بعض علماء نے تشویح الخلقہ، تبدیلی خلقت کو سامنے رکھتے ہوئے اور اس کی کوئی زیادہ ضرورت نہ سمجھتے ہوئے، افضل اس پہلو کو بیان کیا ہے کہ انسان اس کو مس نہ کرے جس حالت میں اسے باقی رہنے دے، سوائے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے. انہوں نے یہ فرمایا تھا، امیطی عنک الاذى، امیطی عنک الاذى، ان اللہ لا یستحی من الحق، اگر کوئی بال چہرے پہ ہیں عورت کے تو اس کو زائل کیا جا سکتا ہے. اس کی تین وجوہات ہیں، سب سے پہلا اگر تو وہ بال جو ہے اپر لپس پہ ہیں یا چن پہ ہیں تو وہ مردوں کی مشابہت ہوگی، ان کو زائل کرنا تو واجب ہے اور عموماً ہارمونز کی خرابی کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے. دوسرا اس لیے بھی ان کو زائل کیا جا سکتا ہے، امیطی عنک الاذى، جب وہ آپ کو تکلیف دے رہے ہیں یا تکلیف کا باعث بنے تو پھر بھی ان بالوں کو زائل کیا جا سکتا ہے. اور تیسرا اس لیے کہ شریعت اس میں خاموش ہے تو دونوں پہلو اس میں جائز ہیں، زائل کرنا بھی اور نہ زائل کرنا بھی. تو امیطی عنک الاذى اور تشبہ بالرجال سے بچنے کے لیے اور تکلیف کو دور کرنے کے لیے دونوں چیزوں کو شامل کرنے سے راجح پہلو یہ ہو جاتا ہے کہ عورت اس کو زائل کر لے. بالوں کی اقسام کا ایک اور زاویہ، اقسام الشعر باعتبار حکم حلقه وازالته، کون سے ایسے بال ہیں جن کو منڈوانا یا کاٹنا اس سے اللہ کا تقرب ملتا ہے، یہ اطاعت کے زمرے میں آتے ہیں. نمبر ایک، حلق رأس الصبی فی السابع، ساتویں دن نو مولود بچے کے بالوں کو مونڈنا، جامع ترمذی کی روایت ہے، کل غلام رہینہ بعقیقتی، ہر بچہ اپنے عقیقے کی وجہ سے اس کی نیکی رکی ہوتی ہے، گروی ہوتا ہے، تذبح عنہ یوم سابعی، ساتویں دن ذبح کیا جائے جانور، ویسمى فیہ ویحلق رأسہ، اور اس کے سر کے بالوں کو صاف کیا جائے. نمبر دو، حلق الرأس من نسق العمرہ اور حلق الرأس من نسق الحج، دوسرا اور تیسرا عمرے اور حج میں بال منڈوانا، یہ بھی اطاعت ہے، یہ بھی اللہ کا تقرب ہے. واتم الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. چوتھا، حلق الرأس الكافر إذا أسلم، کافر جب مسلمان ہو تو اس وقت اس کے سر کے بالوں کو مونڈنا. عسیم بن کلیب اپنے باپ سے وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول کے پاس آئے، آپ نے ملاقات کے بعد بیان کرتے ہیں قد اسلمتو، میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ قال الق عنك شعر الكفر واختتن، جاؤ کفریہ بال اتارو اور ختنہ کرو۔ یقول احلق، فرمانے لگے احلق، کیا میں بالوں کو منڈوا دوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے اذهب فاغتسل بماء وسدر والق عنك شعر الكفر، جاؤ جا کے غسل کرو پانی اور بیری کے پتوں کے ساتھ، ایک کام پھر سر کے بال منڈواؤ، دو کام، اور تیسرا وقتتن تم جا کے ختنہ کرواؤ۔ ان اللہ لا یستحی من الحق، پانچواں حلق العانہ، پردے کی جگہ سے بالوں کو زائل کرنا، یہ بھی اطاعت ہے۔ چھٹا نتف الابط، بالوں کو کھینچنا بازو کے نیچے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے فطرت کی 10 چیزوں میں ان دونوں چیزوں کا تذکرہ کیا ہے۔ چھٹا قص الشارب، مونچھوں کو کٹوانا، یہ بھی اطاعت اور اللہ عز و جلال کے تقرب کا باعث ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے جز الشوارب و ارخ اللحا خالف المجوز، مونچھوں کو صاف کرو، داڑیوں کو لٹکاؤ اور مجوسیوں کی مخالفت کرو۔ بالوں کی دوسری قسم جس میں مونڈنا اللہ کا غضب لینے والی بات ہے، بلکہ وہ شرک باللہ ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص کسی کے بال مونڈتا ہے غیر اللہ کے سامنے جانے کے لیے، علی سبیل التذلل والخضوع، تاکہ اس کے سامنے ذلیل ہو اور اس کے سامنے خشوع اور خضوع اختیار کرے، جیسے کہ بعض صوفیہ کے پاس ان کے مریدین جاتے ہیں تو وہاں یہ شرط ہوتی ہے کہ آپ اپنے بچے کو پیش کریں گے تو اس کے سر کے بال نہیں ہونے چاہیے، اور اسی طرح ان کے مشائخ کے پاس جب ان اولادوں کو لے کے جاتے ہیں تو بالوں کو مونڈ کے لے کے جاتے ہیں، اور یہ تذلل، یہ خضوع صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے، تو یہ بال مونڈنا اس وقت شرک باللہ ہوگا۔ تیسری قسم، جس جگہ بال مونڈنا بدعت ہوگا اور مکروہ ہوگا، وہ چار جگہیں جس کا حکم دے دیا ہے کہ تمہیں یہاں بالوں کو مونڈنا ہے اور یہاں نہیں مونڈنا، ایک انسان اپنی مرضی سے ہی بالوں کو دین سمجھ کے صاف کر دیتا ہے اور کہتا ہے یہ بھی عبادت ہے، تو ایسی شکل میں یہ بدعت ہوگی، جیسا کہ خارجی لوگوں کی نشانی تھی۔ یہ روایت ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی، یخرج ناس من قبر المشرق، مشرق کی طرف سے لوگ نکلیں گے، ویقرؤون القرآن، قرآن بھی پڑھیں گے، لا یجاوز تراقیہم، لیکن کے حلقوں سے قرآن نیچے نہیں جائے گا، یمرقون من الدین کما یمرق السہم من الرمیہ، اس طرح دین سے نکل جائیں گے جس طرح تیر جانور کو لگی تو دوسری طرف نکل جاتا ہے اور پتہ ہی نہیں چلتا، جانور مر جاتا ہے کہ اس کو لگا کیا ہے۔ ثم لا يعودون فی حتى يعود السهم الى فوقی، وہ دین میں واپس نہیں آئیں گے جس طرح یہ تیر واپس نہیں آ سکتا۔ پوچھا گیا ان کی نشانی کیا ہوگی، قال سیماهم التحلیق، ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے بالوں کو مونڈا کریں گے، وہ گنج کروانے کو پسند کریں گے۔ اسی لیے سب سے پہلے اس بدعت کا ارتکاب خارجیوں نے کیا، مولا علی کہنے والوں نے کیا، اس وقت بھی یہی کہا گیا کہ مولا علی ہیں، اور مولا کے 18 معنی ہیں جس میں دوست بھی ہے مددگار بھی ہے، تو اگر انہوں نے مولا اللہ کے معنی میں لیا تو سیدنا علی نے پھر ان کو ایک کھائی بنوائی اور ان کو آگ میں جلا دیا تھا۔ جو بچنے والے تھے وہ کہتے ہیں اب ہمیں یقین ہوا واقعی یہ اللہ ہے، کیونکہ آگ کا عذاب تو پھر اللہ ہی دے سکتا۔ اسی طرح یہ بھی بدعت ہے جب کوئی کسی گناہ سے توبہ کرے تو اس وقت بھی وہ اپنے بال منڈوا لے کہ بس پچھلے گناہوں کے بال ہیں، تو کافر بھی مسلمان ہو تو منڈواتا ہے تو میں بھی منڈواتا ہوں، تو یہ قیاس فاسد ہے، یہ بدعت ہوگی. لیکن چلو مرد تو منڈوا لے گا لیکن مشکل ہو جائے گی عورتوں کے لیے. اور اگر سمجھدار لوگوں کی بات مان لی جائے کہ گناہ تو بندے سے روزانہ ہوتے ہیں، تو یہ تو ہر روز پھر شام کو یہی کام کر کے سونا پڑے گا. بعض چیزیں فائدہ دیتی ہیں، حلق اللحیہ، داڑھی کے موڑنے کی بات ابھی آپ نے پڑھی کہ یہ موڑنا حرام ہے. اتفاق سے ایک شخص سے کہا گیا کہ آپ کا نکاح اس شرط پہ ہم کریں گے اپنی بیٹی کے ساتھ کہ آپ جب لینے آئیں گے تو اپنی داڑھی کو زائل کر کے آئیں گے. نہ جانے اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں کیسے بات ڈالی، کہتا ہے نو پرابلم، کوئی بات نہیں، آپ کی ایک شرط ہے ایک میری شرط ہے. کہا بتائیے آپ کی شرط کیا ہے؟ کہا میں داڑھی کے بال مونڈ کے آؤں گا، آپ اپنی بچی کے سر کے بال مونڈ دینا، جس طرح آپ کو وہ بال عزیز ہیں تو میرے ایمان میں یہ بال عزیز ہیں. بعض ایسی جگہ ہیں جہاں مونڈنا حرمت کے درجے میں آئے گا، اگر شم نے اس کی کچھ تفسیر بیان کی، ان میں سے پہلی جگہ مصیبت کے وقت بالوں کو مونڈنا یہ حرام ہے. عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں حالقہ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اور امام بخاری نے باب باندھا ہے، باب ما ینہا من الحلق عند المصیبہ وجع ابو موسیٰ وجعا شدیدا فغشی علی. سیدنا ابو موسیٰ اشعری کو بہت تکلیف ہوئی، یہاں تک کہ ان پہ غشی طاری ہو گئی. ورأسه فی حجر امرأة من اہلی، ان کے گھر والوں کے کسی کے دامن میں ان کا سر تھا. فلم یستطع ان یرد علیہا شیئا، کچھ نہیں کہہ سکے کیونکہ بے ہوش ہو گئے. فلما افاق قال، جب ہوش میں آئے تو کہنے لگے، انا بری ممن بری منہ رسول اللہ، میں اس سے بری ہوں جس سے اللہ کے رسول بری ہیں. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بری من الصالقہ والحالقہ والشاقہ. صالقہ جو کسی بھی مصیبت کے وقت بین کرتی ہے، نوحہ کرتی ہے. حالقہ جو اپنے بالوں کو نوچتی ہے یا ان کو مونڈ دیتی ہے مصیبت کے وقت، بالوں کو کھینچتی ہے. اشاقہ جو اپنے کپڑوں کو پھاڑ لیتی ہے. ان تینوں سے اللہ کی رسول بری ہے. بلکہ دوسری روایت میں آتا ہے لعن اللہ اشاقۃ جیبہا، جو اپنے کپڑوں کو پھاڑتی ہے اور نوحہ کرتی ہے. والداعی بالویل والصبور، اور جاہلیت کے بول بولتی ہے، ان تینوں پہ لعنت ہے. اور جاہلیت کے بول کیا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کو ہمارا گھر ہی نظر آیا، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، کوئی خیال ہی نہیں کیا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے. ان کو کون پالے گا؟ ان کا کیا بنے گا؟ ہائے ہمارا پہاڑ چلا گیا. ویسے ہے تعجب کی بات کہ لوگوں کا پہاڑ جائے اور آپ کا جو ہے وہ ہنسی کا موسم بن جائے. دوسرا پہلو، جب فاسقوں اور کافروں کی مشابہت میں انسان بال منڈوائے تو یہ بھی حرام ہے. اسی طرح اگر مرد عورتوں کی مشابہت کرتے ہوئے اور عورتیں مردوں کی مشابہت کرتے ہوئے ایسا کام کریں تو یہ بھی حرام ہے. من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم سے مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے. اور روایت تو یہی بتاتی ہے وحشر معہم یوم القیامہ، اور قیامت ان کے ساتھ ہی اٹھایا جائے گا. آج مسٹر ڈگلس ہرڈ کی جو ہے وہ سر کی شیپ کو دیکھ کے گستے منڈوائے ہیں تو میں بھی منڈواؤں گا، انگلی اسی کی پکڑ کے آئے. لعن المتشبہین من الرجال بالنساء، لعنت ہے مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں. والمتشبہات من النساء بالرجال، اور ان عورتوں پر بھی جو مردوں کی مشابہت کرتی ہیں. تیسری جگہ جہاں بالوں کو زائل کرنا موڑنا حرام کے درجے میں آتا ہے، جیسے ابھی آپ نے سنا النمس نامصات والمتنمصات. اور چوتھی جگہ حلق شعر اللحیہ، داڑھی کے بالوں کو موڑنا، یہ بھی حرام ہے. بعض ایسی جگہ ہیں جہاں بال موڑنا مباح کے درجے میں ہے، مثال کے طور پہ کوئی بیمار ہے، یا اللہ نہ کرے اس قدر اس کے سر میں جوئیں آ گئیں تو اس کے بالوں کو موڑنا پڑے تو یہ جائز ہے، بیماری کی وجہ سے بھی، اور اگر کسی نے وہ مبارک جوئیں پال رکھی ہیں تو ان سے خلاصی چاہنا بھی بہت ضروری ہے. اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ بیماری بھی ہوتی ہے، وہ صحابی جب حج کرنے آئے یتناثر علی وجہی، اس قدر تھی کہ ان کے چہرے پہ گرنے لگ گئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت لی ہے اور آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ اس کا فدیہ دینا اور بال منڈوا لو. اسی طرح جس کے بارے میں شریعت آ گئی ہے کہ ان کو معاف کر دو، ایسے بالوں کو کچھ نہ کہا جائے، اور ایک انسان کسی بھی ایسی مصیبت یا تکلیف کی وجہ سے دوائی استعمال کرنی ہے تو جسم کے کسی حصے سے بالوں کو زائل کیا جا سکتا ہے، اور یہ کب؟ جب اس کی ضرورت پیش آئے. اور بعض نے اس بات کو بھی شامل کیا ہے کہ اگر تشبہ نہ ہو، کافروں سے مشابہت نہ ہو، تو پھر زینت کے لیے بھی بالوں کو چھوٹا کیا جا سکتا ہے. اور یہ کن لوگوں کا فتویٰ ہے جنہوں نے کہا کہ عورت بھی بال اپنے کٹوا سکتی ہے، جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہ زوجات نے اس پہ اتفاق کیا نہ صحابہ کا اتفاق تھا. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں روایت موجود ہے، یا خذن من رؤوسهن حتی تکون کالوفرہ، ان کی بیماری کی وجہ سے، یا انہوں نے یہ سمجھا کہ اب میرے لیے تو وہ چیز رہی نہیں زینت کی، اس لیے ان کو کٹوا لیا گیا. لیکن صحابیات اور امہات المؤمنین کے عدم اتفاق اور رضا اور دیگر صحابہ کے یہ چیز بھی جائز نہیں ہے. بعض ایسی جگہ ہیں جہاں بالوں کو رکھنا اور نہ رکھنے میں اختلاف ہے، یعنی موڑنا اور نہ موڑنا. نمبر ایک، بغیر کسی سبب کے سر کے بالوں کو موڑنا، اس کے بارے میں علماء کے اختلاف ہے. امام مالک کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ پاکستان کی مینٹیلٹی ہی کچھ عجیب ہے، کہتے ہیں بچے کی میں مر جاتی ہے اس کو سر کے بالوں کو موڑ دیا جائے، شریعت کا کوئی قاعدہ نہیں ہے. اور امام ابن القیم تو کہتے ہیں کہ لم يحفظ عنه الحلق الا في النسك، اللہ کے رسول سے سوائے حج عمرے کے سر کے بال موڑنا ثابت ہی نہیں. دوسری جگہ حلق رأس المولودة، بچہ پیدا ہوا تو اس کے سر کے بالوں کو تو موڑنا چاہیے، لیکن اگر بچی ہو تو. بعض نے اس کو مستحب قرار دیا ہے، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے جو کہ موطأ امام مالک میں ہے، جعفر بن محمد سے و اپنے باپ سے، وزنت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعر حسن وحسین وزینب وام کلثوم وتصدقت بزینۃ ذلک فضہ، کہ حسن و حسین کے بال اور زینب اور ام کلثوم کے بالوں کا وزن کیا اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے برابر چاندی صدقہ کی. اور بعض نے کہا کہ یہ صرف مردوں کے ساتھ خاص ہے، یہ بچیوں یعنی عورتوں کے ساتھ خاص نہیں ہے. تیسرا، بالوں کی کچھ ایسی قسمیں بھی ہیں جس کے بارے میں دو حکم ہمیں ملتے ہیں، محظور منہی، ممنوع ہے. نمبر ایک، اللہ کے رسول نے منع کر دیا کہ داڑھی کے بالوں کو موڑنا نہیں. نمبر دو، 40 دن سے زائد غیر ضروری بال نہیں ہونے چاہیے. نمبر تین، آپ نے صرف حرام نہیں کہا، امت کو اس سے روکا بھی ہے کہ نمس کریں، یعنی آنکھوں کے اوپر بھوئیں کے بالوں کو صاف کریں. اسی طرح آپ نے نقلی بال لگانے سے منع بھی کیا ہے، صرف اس کو حرام نہیں کہا. اسی طرح بالوں کا جوڑا کرنا، بالوں کو اکٹھا کر کے، تجمیع شعر الراس الى اعلى بالنسبه للمراه، تو سر کے اوپر اس کی چٹیا کی ایسی کیفیت بنا جا جو جس کو آج جوڑا شریف کہتے ہیں. پانچویں، جس بات کی ممانعت آئی ہے کہ سر کے بالوں کو جمع کر کے سر کے اوپر اس کا جوڑا بنایا جائے، اس میں ایک تو تشبہ بالکفار ہے، دوسرا اس میں شریعت کی نص موجود ہے، رؤوسهن كأسنمت البخت المائلة، ایسی عورتیں جن کے بال ایسے ہوں گے، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، نہ یہ جنت میں جائیں گی نہ جنت کی خوشبو پائیں گی، اور جنت کی خوشبو اور جنت سے بھی محروم، اور قیامت کے دن ہیلری کلنٹن کی انگلی پکڑ کے کھڑی ہوں گی جس کو دیکھ کے انہوں نے اس طرح کا کام کیا۔ اسی طرح کسی کی مشابہت کرتے ہوئے قزع اختیار کرنا، قزع کا مطلب ہے کہیں سے بال ختم کر دینا اور کہیں سے بڑے کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے بھی منع کر دیا ہے۔ مل قزع، جب سوال کیا گیا یہ قزع کیا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، تو فرمایا یحلق بعض الرأس الصبی ويترك بعض، يحلق بعض رأس الصبي، بعض سر کے بال مونڈ دینا اور بعض چھوڑ دینا، یہ بھی یہودیوں کا طریقہ ہے، اور حکم یہ دیا احلقوه كله او اتركوه كله، یہ سارے چھوڑ دو یہ سارے باقی رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالوں کے متعلق کچھ آداب اور سنتیں بیان کی ہیں۔ پہلی سنت اور ادب، دائیں ہاتھ سے کنگھی کی جائے۔ دوسری سنت، تیل لگانا اور ان کو درست کرنا۔ تیسری سنت، مانگ نکالنا۔ چوتھی سنت، غدائر اور ظفائر بنانا، یہ مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے جائز ہے۔ ظفائر جس کو ہم میڈی کہتے ہیں، بال اگر زیادہ ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے نا، ان لہ اربع غدائر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چار حصوں میں بال ہوتے تھے، اور بعض روایت میں آتے ہیں ظفائر۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ویسے بھی جب مرنا تو ہر ایک نے ہے، فوت ہو جائے عورت تو کتنی میڈیاں بنائی جاتی ہیں، تو مردوں اور عورتوں کے لیے اس بات کی گنجائش موجود ہے، اگرچہ بعض نے مردوں کے بارے میں اس میں کراہت محسوس کی ہے تاکہ تشبہ بالنساء نہ ہو، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، کہا یہ ان کا خاصہ تھا۔ اسی طرح سنت یہ ہے کہ بازوؤں کے نیچے سے بالوں کو کھینچا جائے، اس سے ایک تو انسانی فطرت میں بہت تبدیلی آتی ہے اس کی طبیعت میں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک مدت تک انسان محفوظ رہتا ہے۔ اور سنت یہ ہے حلق الآن، پردے والی جگہ سے بھی بالوں کو زائل کیا جائے، وہاں استحداد کا لفظ ہے، اور سوال بھی آیا ہے ان اللہ لا یستحیی من الحق، لوحے کی چیز کو استعمال کرنا، اور شریعت نے الفاظ بھی یہی استعمال کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان تعلیمات کے ساتھ ایک چھوٹا سا نوٹ لکھیے، کیا ان بالوں کو زائل کرنے کے لیے جو چہرے پہ ہیں تو حلال چیزیں، دودھ ہے، انڈا ہے، یا اس طرح کی چیزیں استعمال کرنا جائز ہے؟ ہاں، اگر اسراف کی حد تک نہ ہو تو بطور علاج استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بعض دفعہ تشبہ کے بارے میں کچھ لوگوں کی عاطفیت دین میں شامل ہو جاتی ہے کہ یہ بھی فلاں کے مشابہ ہے، تو میرے اور کسی اور کے کہنے سے یہ مشابہت نہیں ہوگی، اس کے ضوابط ہیں، جب تک اصول و ضابطے کے تحت انسان نہیں چلتا تو کہیں فتوے میں غلطی کر لیتا ہے۔ نمبر ایک، ضابطہ پہلا یہ ہے کہ انسان مشابہت کا قصد کرے، اگر اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کافر ایسے کرتے ہیں تو پھر یہ حرمت کے دائرے میں نہیں آئے گا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے تو اس کا یہ کام حرام نہیں ہوگا، بلکہ اس کو سمجھایا جائے گا، اس وقت اس پہ حرمت کا فتویٰ نہیں لگایا جائے گا۔ نمبر دو، جس کے بارے میں شریعت نے تخصیص کر دی ہے کہ یہ کیفیت، یہ ہیئت جائز نہیں ہے، جیسا کہ نمس کے بارے میں، وصل کے بارے میں، اور تشبیہ کے بارے میں، جوڑے کے بارے میں نص آ گئی، پلکنگ اور تھریڈنگ کے بارے میں نص آ گئی، ضابطہ کیا ہے؟ اس کی تخصیص شریعت نے کی کہ ایسا نہیں ہوگا۔ نمبر تین، جس کے بارے میں شریعت کے اصول یہ بتائیں کہ ان لوگوں کی مشابہت نہیں کرنا، اس اصول کے تحت آ جائیں، اور وہ اصول اس لیے بنائے گئے کہ یہود و عیسائیوں کا یہ خاصہ ہے۔ مثال کے طور پہ مسلمان سلام کہتا ہے تو کیسے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور عیسائیوں کا اور یہودیوں کا خاصہ ہے، کیونکہ حدیث آ گئی، لا تشبه باليهود ولا بالنصارى، فإن تسليم النصارى الإشارة بالأكف بالأصابع، يهوديوں کا انگلیوں سے سلام کرنا اور ہتھیلیوں سے اشارہ کرنا یہ ان کے اختصاص بن گیا کہ انہوں نے ایسا ہی کرنا ہے، تو ان کی مشابہت نہیں ہوگی. بعض دفعہ لوگوں کے ذہن میں یہ بھی پریشانی ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول نے ایسے کیا ہے تو بس یہ کرنا ہے، جو نہیں کرے گا وہ کافر ہے. جیسے کہ وہ آج لوگوں میں معروف ہے نا کہ کدو کھانا یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے، تو جو نہیں کھائے گا وہ سنت کا منکر، اور سنت کا منکر لعنتی اور کافر. اتفاق سے، اور یہ حقیقت ہے، یہ فہم ہونی چاہیے کہ سنت ہم کس کو کہیں گے. وہ ایک شخص جو ہے بڑا لاڈلا قسم کا انسان تھا، وہ مرغے کے بغیر کچھ کھاتا نہیں تھا، مہمان چلا گیا، انہوں نے آگے سے کدو پکایا، اس نے پریشانی سے اس دن تو لیے کھا، صبح انہوں نے پھر پکا دیے، وہ بڑا پریشان کہ مہمان اب میں کروں کیا. کہتے آپ کو کس نے کہا یہ پکاؤ؟ کہتے آپ کو پتہ نہیں یہ سنت ہے، اور سنت کا انکار نہیں کرتے ہوتے، یہ تو کفر ہو جائے گا. کہتے اچھا تم رات کو پکا کے دیکھو، اگر میں کافر نہ ہوا تو تب کہنا. یہ سمجھنا چاہیے اللہ کے رسول کے افعال کا درجہ کیا ہے. اللہ کے رسول کے افعال کے تین درجے ہیں. ایسا کام اللہ کے رسول نے کیا جو چبلی اور فطرتی ہے، آپ بیٹھے، آپ کھڑے ہوئے، آپ نے کھایا اور پیا جیسے عام انسان کھاتے پیتے ہیں. تو یہ شریعت کے لیے اللہ کے رسول نے نہیں کہا کہ میں چونکہ ایک منٹ میں اٹھا ہوں تو کوئی ڈیڑھ منٹ میں اٹھے گا تو کافر ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوا. اور نہ ایسا ہوتا ہے، اور نہ یہ ہے کہ اگر آپ نے تھوڑے منٹ میں اٹھے تو آپ پھر بھی کافر ہو جائیں گے. جبلی اور فطرتی امور جو ہیں، یہ جبلی اور فطرتی امور ہیں. دوسرے عمل ایسے ہیں جو خالص شرعی امور ہیں. آپ نے نماز پڑھی، حج کیا، ایک ایک جو رویہ سمجھایا ہے بتایا ہے، یہ ہے ہی شریعت. اور تیسرا آپ کا وہ عمل ہے جس میں شرعی پہلو بھی ہوتا ہے اور جبلی پہلو بھی ہوتا ہے. اور ضابطہ اس کا کیا ہے؟ ضابطہ یہ ہے کہ انسان کی جبلت میں کچھ ایسے کام ہوتے ہیں، اس کی طبیعت بھی چاہتی ہے، لیکن اللہ عز و جلال کا اس کے بارے میں حکم بھی آ گیا. جیسے کہ حج میں اتنا لمبا سفر تو نہیں کر سکتے آپ پیدل، اگر آپ سواری پہ سوار ہو جائیں تو یہ سوار ہونا سنت بھی ہے اور انسان کی خواہش بھی ہے. نماز میں جلسہ استراحت آپ نے کیا ہے، جو تھک جائے اس کی ضرورت بھی بن جاتی ہے اور سنت بھی ہے. تو جو حصہ سنت ہے اس کو سنت کہا جائے گا، جو جبلی ہے اس کو جبلت میں ہی رہنے دیا جائے گا، تاکہ کسی قسم کا غلط فتویٰ انسان صادر نہ کرے. بقیہ انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں پیش کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.